اور میں رفع دین کا قائل ہوں. تو فرمایا لیکن میری علمیت ان کی علمیت کے مقابلے میں کم ہے, تو ان کے سامنے رفع دین کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ رفع دین فرض نہیں ہے, ایک مستحب عمل ہے امام شافعی کے نزدیک, اس لیے آپ چھوڑ رہے ہیں, ورنہ اگر فرض ہوتا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام بخاری علیہ رحمت جو ہے وہ حضرت امام شافعی علیہ رحمت کے گویا کے مسلک کے اندر مقلد ہے. نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے بھی ابجد العلوم کے اس بات کے اقرار کیا, اور یہ سارے کے سارے مل کر حدیث کی دنیا کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ترانہ گانے والے ہیں, آپ کو یاد کرنے والے ہیں. اللہ ان تمام اماموں سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی محبت کے صدقے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو منور فرمائے. مختصر یہ میں نے جہاں یہ کہا سیدنا امام بخاری سے متعلق, بات کو کھولنے کے لیے میں آپ کو دوسری طرف لے کر گیا تاکہ ذہن آپ کا مزید کشادہ ہو جائے. جہاں حضرت امام بخاری کو اللہ نے یہ سمجھ اور یہ فہم عطا فرمایا تھا کہ آپ نے 18 سال کی علوم تک عمر تک تمام علوم پر تسلط حاصل کی, علم حدیث پر آپ کے حافظے کی بے نظیر اور بے مثال مثالیں کتابوں کے اندر ملتی ہے, جس کو سن کر اور پڑھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے. بس یہی کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری کچھ نہیں, یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. کیونکہ انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. اس کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں, جب امام بخاری علیہ رحمت کا چرچا پوری دنیا میں ہوا, بڑے بڑے محدثوں کو پتا چلا کہ جناب ایک کم عمر شخص ہے لیکن اس کا حافظہ یہ ہے. آپ درمیانہ قد تھے اور بہت پتلے دبلے سے تھے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت کو بغداد کے لوگوں نے دعوت دی کہ آپ بغداد آئیے, ہم وہاں پر گویا کہ ایک بہت بڑا علمی مذاکرہ رکھیں گے اور وہاں پر بڑے بڑے محدثین طلباء آپ سے استفادہ کریں گے. امام بخاری کی شان کیا تھی, سبحان اللہ, اگر یہ شام چلے جاتے نا تو شام کے جب طلباء دمشق سیریا کے جب طلباء ان کے سامنے بیٹھتے تو ان کے سامنے فرماتے کہ مجھے یہ جو حدیث اب میں پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے, یہ حدیث مجھے بے شمار اماموں سے پہنچی ہے, لیکن کیونکہ تم شامی ہو تو میں تمہارے سامنے مکہ یا مدینہ کے راویوں سے روایت نہیں پیش کروں گا, کہیں تم تذبذب کا شکار نہ ہو جاؤ, تو میں تمہارے سامنے وہی راویوں سے حدیث پیش کروں گا جو تمہارے شام کے محدث رہ چکے ہیں. اسی طرح جب آپ مدینے آتے تو ان کے سامنے مکہ کے اماموں کا نام نہ لیتے. یعنی آپ اندازہ لگائیے آپ کے پاس ایک ایک حدیث کے لیے تمام علاقوں کے محدثوں کی سندیں موجود تھیں, اور یہ اسی چیز سے گویا کہ اور علماء عاجز تھے. اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت کا ملکہ اور مقام اتنا تھا اور حافظہ اتنا تھا, آپ ایک دفعہ اس بغداد کے واقعے سے پہلے عرض کروں, ایک دفعہ آپ ایک محدثین کی جماعت میں تشریف لے گئے, ایک بہت بڑے عظیم محدث تھے نشاپور کے, وہ حدیث میں درس دے رہے تھے. سیدنا امام بخاری کا یہ زمانہ طالب علمی تھا, جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے اور وہاں پر آپ حدیث سننے لگے تو نہ آپ کے پاس قلم تھی, نہ دوات, نہ کاغذ, کچھ نہیں تھا. اور آپ کے ساتھ جو محدثین پڑھے سب کے پاس قلم بھی ہے اور جس طرح کہا جا رہا ہے تو کان لگا کر سن رہے ہیں, لیکن سیدنا امام بخاری کی نظر اپنے شیخ کے چہرے کے اوپر ہے اور آپ حدیث کو سماعت فرما رہے ہیں. یہاں پر آپ کو دیکھ کر سیدنا ابو ہریرہ یاد آ جاتے ہیں. آپ کے جو ساتھی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہم مکتب ساتھی جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں, دل لگی بھی کرتے ہیں, چھیڑتے بھی ہیں, تو وہ کہتے تھے امام بخاری کو, ارے تم کیسے ہو, لکھتے نہیں حدیث, قلم نہیں تمہارے پاس, کاغذ نہیں لاتے ہو؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ روزانہ میں اپنے دوستوں کے خیال کو درگزر کرتا ہوں, ان سے جان چھڑاتا. ایک دن ایسا ہوا, فرماتے ہیں کہ 15 دن گزر گئے لیکن یہ روزانہ مجھے چھیڑا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ 16ویں دن حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے حدیث لکھی ہے نا, کہاں, کہ اپنے سارے مسودے نکال کے بیٹھو, کبھی نکال کے بیٹھ گئے, کہ تعداد کتنی کا, 15,000, کہا میں پڑھتا ہوں تم اس کو سماعت کرو. روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امام بخاری نے 15 دن میں 15,000 حدیثیں جو سماعت کی ہے راویوں کے اعتبار سے, وہ آپ نے نہ لکھی نہ گویا کہ اس کو کتابت میں لایا, بلکہ سماعت کے ساتھ آپ نے حفظ کیا. جو محدثین آپ کے سامنے تھے جنہوں نے براہ راست اس کو لکھا ہے وہ بھی آپ کے گویا کے بیان کرنے پر اپنی تصدیق کیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے سیدنا امام بخاری کو اللہ نے کیسا حافظہ عطا فرمایا. فرماتے یہ اس لیے میں نے تم کو کہا کہ تم روزانہ مجھے چھیڑتے ہو اور کہتے ہو کہ قلم کیوں نہیں لایا, قلم کیوں نہیں لایا. فرما مجھے قلم کی ضرورت نہیں ہے, جب میں ایک روایت سن لیتا ہوں تو اللہ میرے ذہن میں نقش کر دیتا ہے. اب یہ نقش کیسے ہو گئی, ایک بات بعید نہیں باہر نکل کے بھول جائیں, چلو 15 دن تھا, 16ویں دن امام بخاری کو یاد ہے, 17ویں دن امام بخاری بھول جائے یہ الگ بات ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے حضرت امام بخاری کی عمر جب 50 سال کی ہے, آپ کو بغداد میں آپ کا استقبال کیا گیا. محدثین, کیونکہ یہ سارے علاقے علم حدیث کے گہوارے رہے ہیں, محدثین نے دعوت دی سیدنا امام بخاری کو کہ آپ بغداد آئیں, ہمارے طلباء کو شرف بخشیں, ہم بھی کئی حدیث کا علم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. اور اس میں سے کچھ لوگوں نے شرارت کی. شرارت کیا کی کہ ایک کام یہ کیا کہ 100 حدیثیں جو بہت مشہور تھی لوگوں کے اندر, مثلا اگر میں ایک شخص یہاں سے کھڑے ہو کر کہے انما الاعمال بالنیات، شاہ صاحب یہ حدیث ہے، میں کہوں گا نہیں تو آپ سارے ہنسیں گے کہ ان کو یہ حدیث بھی نہیں پتا. تو اسی قسم کی مشہور سو حدیثیں ان بغداد کے لوگوں نے، ان میں سے جو تیز ترار لوگ تھے جنہوں نے سوال بنانا تھا، انہوں نے محدثین کو کہا کہ ہم امام بخاری سوال کریں گے. وہ نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا سوال کر لینا. اب انہوں نے کیا کیا کہ امام بخاری کو جانچنے کے لیے کہ اسی ہوئے لکیر پر ہی چلتے ہیں یا ادھر ادھر بھی ان کی نظر ہے کہ صرف جو سند آ گئی اس پر ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو حدیث مثلا حضرت انما الاعمال بالنیات حضرت عمر سے روایت ہے حدیث. ایک مثال آپ کو دے دوں، بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے حضرت عمر سے یہ حدیث لی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو یہ کہتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا. بعید نہیں یہ حدیث، حدیثوں کی کتابوں کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ہے، دیگر سے بھی ہے، لیکن وہ امام بخاری کا یہ امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو ایک ہی امام سے سنا یا درجنوں امام سے سنا ہے، اور اگر درجنوں امام سے سنا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس حدیث کے راوی کو اس میں ملا دیا، اس حدیث کے راوی کو اس میں ملا دیا، سمجھا. اب روایت روایت کو خلط ملط کر دیا اور دس دس حدیثیں دس بندوں کے اندر بانٹ دی، اب سو حدیثیں ہو گئی. اب یہ پہلا بندہ جو حدیث پڑھے گا، یہ جس راوی سے حدیث پڑھے گا یہ راوی دراصل دوسرے بندے کی حدیث کے، اور دوسرا بندہ جو پڑھے گا اس کے راوی یہاں، یعنی راویوں کو خلط ملط کر دیا. اب ایک شخص کھڑا ہوا حضرت امام بخاری کے سامنے، میں آپ سے چند حدیثیں سننا پوچھنا چاہتا ہوں، کہ آپ نے یہ حدیثیں سنی بھی ہیں؟ امام بخاری نے فرمایا پوچھو. اس نے ایک حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا میں نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی. لوگ حیران ہو گئے کہ تو امام بخاری مثلا انما الاعمال بالنیات جیسی حدیث اگر کسی سے پوچھا آپ نے سنی تو کہا میں نے نہیں سنی. کہا یہ عجیب محدث ہے، اتنی مشہور حدیث جو عوام کو یاد ہے انہوں نے نہیں سنی. تو اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھا کہ امام بخاری اتنی مشہور حدیث کو نہیں جانتے، تو کہا میں دوسری حدیث پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. کہا اس نے پھر حدیث پڑھی، فرمایا میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں سنی. تیسری کا نہیں سنی، چوتھی نہیں سنی، وہ دس سنا کر بیٹھ گیا. پھر دوسرا کھڑا ہوا، گیارہویں حدیث پڑھی، کہا میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں سنی. جب سو کے سو حدیثیں وہ سنا چکے، امام بخاری نے فرمایا تم نے جتنی حدیثیں پڑھی ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. اب چون چرا ہونے لگا تو امام بخاری منبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا کہ دیکھو پہلے شخص، اب سو حدیثیں بیان کر لی، اس سو حدیث کو یاد رکھنا اپنی جگہ پر ہے، اس کے راویوں کو یاد رکھنا اپنی جگہ پر ہے، ان دس کے دس میں جو غلط سندیں پڑی اس کو یاد رکھنا اپنی جگہ پر ہے. امام بخاری منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ دیکھو پہلا یہ آدمی تھا، اس نے جو حدیث پڑھی نا تو وہ راوی اس کا یہ نہیں ہے، یہ ہے اور اس طرح سے یہ حدیث ہے، یہ دوسری حدیث ہے، اس کو اس طرح پڑھا، یہ راوی یہ نہیں، اس سے اس طریقے سے سو کی سو حدیث بھی بیان فرمائی، اس کی روایت کو درست بھی کر کے بتایا. سارے مجمع میں غلغلہ ہو گیا کہ واقعی میں شروع زمین پر اگر کوئی محدث ہے تو امام ابو عبداللہ بخاری ہی ہے. حضرات گرامی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ذرا تنہائی میں، وقت نہیں تنہائی میں جا کر، کیونکہ میرے پاس مختصر سے وقت ہے، اس واقعے کو تفصیل میں سمجھایا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اجمالاً میں نے آپ کو سمجھایا، اس کو ذرا تفصیل میں ذرا سوچئے گا کہ سو حدیثیں، ایک حدیث میں کم سے کم تین راوی تو ہوتا ہے، ایک حدیث میں تین راوی، اس تین کو ضرب دیں پھر آپ سو سے، ایک بات. پھر انما الاعمال بالنیات مثلاً ایک حدیث ہے، اس کے تین راوی ہیں، اس کو ملا دیا دوسری حدیث میں اور دوسری حدیث کو راوی کو ملا دیا اس میں، ایک خلط ملط کر کے رکھ دیا. اور امام بخاری جو کہتے تھے کہ میں نے حدیث نہیں سنی، ان کی مراد یہ تھی کہ اس سند سے میں نے کوئی حدیث نہیں سنی. جو سند جو تو پڑھ رہا ہے نا، حدیث کا مطلب اپنی جگہ پر، لیکن جو سند تو پڑھ رہا ہے اس سند سے میں نے کوئی حدیث نہیں سنی. لوگ سمجھتے تھے کہ امام اعظم نے ایسا متن ہی نہیں سنا، حضرت امام بخاری نے ایسا متن ہی نہیں سنا، لیکن جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر سب کی تصحیح فرمائی کہ جناب یہ پہلے جس نے دس پڑھی تھی وہ کھڑا ہو جائے، کہا وہ کھڑا ہوا، کہا تم نے پہلے یہ حدیث پڑھی تھی نا، کہا کہ اس کی یہ سند پڑھی تھی، کہا کہ غلط سند پڑھی تھی، اس لیے کہ یہ سند اس کی نہیں ہے، وہ جو دوسری حدیث تم نے پڑھی نا یہ سند اس کی ہے، اور تم نے جو چھٹی حدیث پڑھی تھی اس کی سند اس پہلی تھی. اس طرح کر کے حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے سو کے سو حدیث کے متن بھی اور اس کی سند کا بھی تصفیہ فرمایا. تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کو گویا کہ ملکہ اور یہ مقام اور یہ گویا کہ سمجھ عطا فرمائی تھی. حضرت امام بخاری علیہ رحمت ان تمام باتوں کے باوجود آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں کوئی ایک ایسی کتاب ترتیب دوں، کیونکہ حدیثوں کی کتاب اس سے پہلے بھی لکھی گئی، موطا امام مالک بخاری سے پہلے، اس طرح بے شمار کتابیں بخاری سے پہلے، لیکن حدیث کی دنیا کے اندر یہ التزام ابھی تک نہیں ہوا تھا، یہ کوشش نہیں ہوئی تھی کہ ایسی حدیث، ایسی کتاب لکھی جائے کہ جس میں صحیح حدیث ہی ہو. پہلے بھی کتاب لکھی گئی لیکن اس میں ان راویوں سے بھی حدیث لے لی گئی ہے کہ جن کے ضعف ہونے پر اتفاق تھا، اب لے لی گئی، اس کو جمع کر لیا گیا. لیکن حدیث کی دنیا کے اندر یہ خلا تھا، یہ گیپ تھا کہ کوئی ایک مرد قلندر ایسا کھڑا ہو کہ جو ایک ایسی کتاب لکھے کہ جس میں کہا جائے کہ اس میں تقریباً ساری حدیثیں گویا کہ صحیح ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت کے شیخ حضرت اسحاق بن راہویہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور کہا کہ بخاری تم کیوں نہیں لکھتے، یہ کام تم کیوں نہیں کرتے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت کے دل میں یہ خواہش تو تھی کہ میں اس پر کام کروں. رات کو سو رہے ہیں، خواب میں سرکار علیہ السلام کو دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت ان کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے قریب مکھیاں آ رہی ہیں اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت خواب میں پنکھا جھل رہے ہیں کہ وہ مکھیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس کے قریب نہ جا سکیں. جب آپ خواب سے بیدار ہوئے، اپنی شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور میں نے یہ بات سنی ہے، آپ نے فرمایا بس جو میں نے بات کی ہے انشاءاللہ وہ جلد تیرا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے. وہ مکھیاں جو تم نے ذات رسالت کی طرف دیکھی ہے، بات وہ یہ کہ سرکار کی طرف جو جھوٹ منسوخ کیا جا رہا ہے اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، آپ پنکھے سے اس کو جھل رہے ہو. کیا مطلب؟ کہ آپ ان تمام جھوٹوں کو سرکار سے دور کر دو گے اور ایک ایسی کتاب پیش کرو گے جو سرکار کی منشا اور رائے کے عین مطابق ہوگی. اور اس وقت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے یہ عزم کیا اور پھر آپ نے اپنے تمام معاملات کو بالائے طاق رکھا. اور جس کو آپ بے مضاربت پر پیسے دیتے تھے، یعنی پیسہ آپ کا ہوتا تھا، کام وہ کرتا تھا اور جو نفع آتا تھا وہ آپ کو دیتا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو مجھے 90% نفع دیتا ہے تو ایسا سمجھ کے 80% نفع تجھے معاف میں کرتا ہوں، 10% مجھے فلاں جگہ پر پہنچا دیا کر تاکہ میرے سفر کا خرچہ نکل جائے گا. اور آپ نے اپنے مال کا گویا کہ 80% حصہ اسے معاف کر دیا اور فرمایا خام مال میرا، محنت تیری ہے، لیکن فائدہ جتنا ہوگا میرے مال سے 80% تو لے جانا، لیکن 20% صرف مجھے پہنچا دیا کرنا تاکہ میرے سفر کے لیے اور جو حدیث پاک پر میں کام کر رہا ہوں یہ پورا ہو. اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے 16 سال بخاری شریف پر لگائے. کتنے؟ 16 سال کا عرصہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کا بخاری شریف کو ترتیب دینے پر گویا کہ خرچ ہوا. اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے 16 سال کے اس مدت بعید کے اندر صحیح بخاری شریف کے نسخے کو مرتب کیا. اور ایک شخص نے آپ سے کہا کہ یہ صحیح بخاری کے اندر جو روایتیں ہیں کہ یہ آپ کو یاد ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ تو اسے گویا کہ محدثین کی جماعت میں حاضر ہو کر سند کو دیکھ کر گویا کہ لکھا ہے. اور فرمایا 3 دفعہ میں نے بن دیکھے لکھا ہے، اور اب یہ 4th دفعہ جو صحیح بخاری میری مرتب ہو رہی ہے یہ وہ ہے کہ جس پر مجھے پورا اعتماد ہے، اس میں ایک ایک حرف مجھے زبان یاد ہے. اور سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف کی گویا کہ تشکیل اور گویا کہ ترویج فرمائی، اور بخاری شریف کے یہ نسخے امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں جمع کی. کتنی؟ 6 لاکھ حدیثیں جمع کرنے کے بعد اس میں سے کمیت کرتے کرتے، تخفیف کرتے کرتے، اپنے معیار جو آپ نے اصول بنائے ہوئے تھے اس اصول پر اتارتے 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 آپ نے پھر 2 لاکھ حدیثیں رکھی، اور گویا کہ 4 لاکھ حدیثوں کو الگ کیا. پھر اس 2 لاکھ حدیث کو بھی آپ نے اپنی تمام قابلیت اور صلاحیت سے اس کو کھنگالا. کھنگالنے کے بعد حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے 1 لاکھ صحیح حدیثیں اپنے لیے جمع کر کے رکھی، اور 1 لاکھ صحیح حدیث کے اندر ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 لاکھ صحیح حدیثیں آپ نے اپنے اس بخاری کے انتخاب کے لیے جمع کی. اور اس کے بعد تقریباً 7,500 سے لے کر 9,000، بس یہ آخری ہے، مقررات کے ساتھ یہ حدیثیں حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف میں جمع کر دی، باقی حدیثیں آپ نے چھوڑ دی. پوچھا گیا کیوں چھوڑ دی؟ فرمایا کہ میری کتاب اب اتنی طویل ہو گئی ہے، اگر یہ 2 لاکھ حدیثیں میں جمع کروں گا تو میری کتاب کتنی طویل ہو جائے گی، پڑھنے والے اس سے عاجز ہو جائیں گے، لہذا میں اپنی کتاب بخاری شریف کا نام اب تجویز کرتا ہوں. اور حضرت امام بخاری نے جب اسے گویا کہ 9,000 کے لگ بھگ حدیث مقررات جو تھی اس کو جمع کر دیا، اس کے بعد حضرت امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا بخاری شریف. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امام بخاری بخارا کے تھے، اس طرح منسوخ کرنے کے لیے. اب امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام رکھا الجامع الصحیح المستند المختصر من رسول اللہ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ. یہ بخاری شریف کا نام ہے، الجامع الصحیح المستند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث بخاری کا ایک نام ہے کہ الجامع الصحیح. حدیث کی دنیا کے اندر جامع کا لفظ اس کتاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کتاب کے اندر 8 مخصوص ابواب پر بحث کی گئی ہو، یہ 8 موضوعات کے تحت حدیث لی گئی ہو. پہلی چیز سیرت، تفسیر، آداب، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب، یہ آٹھ وہ ابواب ہوتے ہیں کہ جس کتاب کے اندر یہ ہو اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد کو جامع نہیں کہا تھا، سنن کہا جاتا ہے. ابن ماجہ کو جامع نہیں کہا جاتا، سنن کہا جاتا ہے. نسائی کو جامع نہیں کہا جاتا، سنن کہا جاتا ہے. لیکن ترمذی کو جامع کہا جاتا ہے. جامع ترمذی بھی گویا کہ ان آٹھ اصولوں پر لکھی گئی ہے. اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری بھی ان آٹھ اصولوں پر لکھی ہے. اور امام ترمذی، امام مسلم، امام بخاری کے بڑے مشہور شاگرد ہیں. یعنی حدیث کی دنیا میں صحیح حدیث لکھنے کا رواج، صحیح حدیث پر کتاب مرتب کرنے کا رواج، یہ امام بخاری نے نکالا. اور جب امام بخاری کی پہلی صحیح کتاب منسہ شہود پر آئی تو اس کے بعد مسلم شریف آئی، پھر ترمذی آئی، پھر نسائی، ابو داؤد، جس کو کہا جاتا ہے صحاف ستہ، یعنی چھ صحیح کتابوں کا مجموعہ گویا کہ اب سامنے آیا. اس کی ابتدا اور اس کے مؤسس اور اس کی بنیاد رکھنے والے سیدنا امام بخاری کے رحمت. 16 سال کے آپ نے اس گویا کہ طویل عرصے کے اندر بخاری شریف کو آپ نے مرتب فرمایا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ جو آپ سرکار نے بشارت فرمائی تھی اس خواب کی تعبیر ہوئی. اور بے شمار ائمہ نے اس بات کو دیکھا، سنا. امام بخاری نے جب یہ کتاب لکھ لی تو پوری دنیا میں اس کے نسخے پھیلائے گئے. جب نسخے پھیلے تو بڑے بڑے محدثین انگوش بدندہ ہو گئے کہ واقعی میں حضرت امام بخاری علیہ رحمت کو اللہ رب العزت نے جو علم اور مقام عطا فرمایا، علم حدیث پر یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. صحیح بخاری شریف لکھنا حضرت امام بخاری کا علم حدیث پر ایک بہت ہی بڑا احسان ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے جہاں اپنی خدمات یہاں تک پیش فرمائی وہیں پر اپنے تلامذہ کی آپ نے گویا کہ بڑی زبردست تربیت کی. امام مسلم کے ترجمے میں آتا ہے کہ امام مسلم جو مسلم شریف کے امام ہیں، امام مسلم نشاپوری جنہوں نے مسلم شریف کو لکھا ہے، وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. جب وہ امام اعظم حضرت امام بخاری کے دربار میں حاضر ہوا کرتے تو امام بخاری کے بارے میں موجود ہے کہ امام بخاری ایک دفعہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور امام مسلم آئے اس سے پہلے کہ حضرت امام بخاری کھڑے ہو کر امام مسلم سے مصافحہ کرتے، امام مسلم فوراً زمین پر گر پڑے اور حضرت امام بخاری کے پاؤں کو چوم لیا. تو یہ اپنے شیخ کا حضرت امام مسلم ادب کیا کرتے تھے. تو پتا چلا کہ ادب شروع سے چلا ہے، بے ادب ابھی آئے ہیں. ادب شروع سے چلا ہے. کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی بے ادب نہیں گزرا ہے، سارے با ادب گزرے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل جو اماموں کے امام ہے، آج سعودیہ کہتا ہے کہ ہم حنبلی ہیں، تو یہ امام احمد بن حنبل ان کی شان یہ ہے کہ یہ حضرت امام شافعی کے شاگرد تھے. جب امام شافعی اپنے کپڑے ان کو دھونے کے لیے دیتے نا کہ اس کو دھو ڈالو، تو امام احمد بن حنبل اس کپڑے کو ایک تھال میں دھوتے اور اس کو نچوڑنے کے بعد کپڑے کو سکھاتے اور اس پانی کو اپنی سحری کے لیے، افطار کے لیے اور اپنے پینے کے لیے رکھا کرتے تھے. تو یہ حضرت امام احمد بن حنبل کی عقیدت ہے اپنے استاد حضرت امام شافعی سے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حضرات کتنے گویا کے عظیم محدث ہوں گے کہ جو اپنے استاد کے کپڑے کا غسالہ پینے کو جائز سمجھے تو وہ نبی پاک کے نام پر انگوٹھا چومنے کو جائز نہ سمجھتا ہوگا. آپ اندازہ لگائیے. تو آج یہ کہنا کہ نبی پاک کے نام پر انگوٹھا چومنا جائز نہیں، میں نے کہا بے ادب آج پیدا ہوئے، با ادب لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے قدیم زمانے سے وراثت لے رہے ہیں. حضرات گرامی، چلتے چلتے آخری بات حضرت امام بخاری کے حوالے سے میں یہاں پر پیش کر دوں. حضرت امام بخاری علیہ رحمت گویا کہ رمضان المبارک میں آپ سمرقند کا آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں نے ابھی بخاری سے متعلق کچھ باتیں نہیں کی کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا. اس کو آپ طویل کتابوں کے اندر اردو میں بے شمار کتابیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں. امام بخاری علیہ رحمت سمرقند کے لیے روانہ ہوئے. اس سے پہلے کہ آپ سمرقند پہنچتے، سمرقند سے پہلے گاؤں تک خرتنگ، وہاں پر آپ پہنچے اور آپ کی طبیعت خراب ہوئی. طبیعت خراب ہوئی رمضان المبارک کے اندر. حضرت امام بخاری کو دور دراز سے لوگوں کی فرمائش آئی کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں اور جو آپ نے بخاری لکھی ہے اس کو ہماری مسجد میں آ کر قرات کریں، بڑے بڑے محدثین آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. سیدنا امام بخاری نے فرمایا کہ میری خود خواہش یہ ہے کہ میں پوری دنیا کا سفر کروں اور اپنی بخاری جگہ جگہ پڑھ کے لوگوں کو سناؤں. اور بڑے بڑے محدثین آئے اور گویا کہ اس کتاب کو پڑھے. اور محدثین نے یہ کہا ہے کہ بے شمار محدثین اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے خود سرکار کو خواب میں دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار سے ہم نے پوچھا کہ حضور ہم آپ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا میری لکھی ہوئی کتاب پڑھنی ہے تو بخاری کی بخاری پڑھ لیا کرو. یہ ایک نہیں، تقریباً محدثین نے اس خواب کو گویا کہ نقل کیا ہے. اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت سے متعلق گویا کہ فیض الباری کے اندر انور شاہ سے حوالہ بھی موجود ہے کہ حضرت امام شارانی علیہ رحمت، عبد الوہاب شارانی جو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کے شاگرد ہیں، یہ 900 صدی کے بعد کے لوگ ہیں. یعنی نبی صدی کے بعد کے لوگ ہیں، نو اور دس صدی کے درمیان کے حضرت امام شارانی رحمت، چودہ صدی چل رہی ہے یعنی تقریباً 400 سال پرانے بزرگ ہیں. ان کے بارے میں انور شاہ کشمیری لکھتا ہے کہ جناب یہ وہ عظیم بزرگ ہیں کہ انہوں نے بخاری شریف رسول اللہ سے پڑھی، یعنی یہ عالم روحانیت میں دربار رسالت میں حاضر ہوتے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ علم کرتے، اور سرکار نے اپنی حدیثیں پڑھانے کے لیے جس کتاب کا انتخاب فرمایا ہے وہ صحیح بخاری شریف، وہ صحیح بخاری شریف تھی. اللہ اکبر. خرتنگ کے مقام پر آپ نے لمبا قیام فرمایا، بڑے بڑے لوگ آئے اور آپ کے لیے معاملات کی فرمائش کی، لیکن آپ کی طبیعت نے اجازت نہیں دی. اور عین عید کی رات، عید الفطر کی جو رات تھی، اس رات آپ گویا کہ تہجد کے وقت سے پہلے اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے، تیزی سے آپ کے جسم پر پسینہ آنا شروع ہوا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرتے وقت جس پر پسینہ آئے، یا نزا کے بعد جب روس کی قبض ہو جائے پسینہ پیشانی پر موجود ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ ایمان لے کر گیا ہے. حضرت امام بخاری، میں نے بے شمار بزرگ دیکھے ہیں، لیکن میں نے کسی کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا. میں نے جس بزرگ کو قریب سے دیکھا ہے وہ فقیہ اعظم حضور مفتی وقار الدین علیہ رحمۃ رضوان ہے. میں اس وقت عمر میں بہت کم تھا، لیکن امجدیہ میں زیر تعلیم تھا، طالب علم تھا. ہم نے دیکھا کہ مفتی وقار الدین صاحب علیہ رحمت کا جب وصال ہوا اور آپ کے جسد مقدس کو امجدیہ میں رکھا گیا، تو ہم طالب علموں نے تقریباً تین چار پنکھے آپ کے جسد مبارک کے قریب لگائے ہوئے تھے، لیکن آپ کی پیشانی سے پسینہ رکتا نہیں تھا. یہ گویا کہ آپ کی گویا کی کرامت ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ موت کے وقت جس کے پیشانی پر پسینہ موجود ہو وہ ایمان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. حضرت امام بخاری پر گویا کہ تیزی سے پسینہ چھوٹنا شروع ہوا، اور ایک دم ایسا آیا کہ پسینہ خشک ہوتا اور جاری ہوتا، اور عین تہجد کے وقت کے قریب سیدنا امام بخاری نے اپنی جان جان آفرینی کے سپرد فرما دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 62 سال کی عمر شریف سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی، 62 سال کی عمر، 256 ہجری، 256 ہجری یکم شوال، 62 سال کی عمر کے اندر آسمان علم کا یہ عظیم مہتاب گویا کہ غروب ہوا، اور اس نے اپنی یادگار صحیح بخاری شریف لوگوں کے درمیان چھوڑی. حضرت امام بخاری علیہ رحمت کا مزار سمرقند میں آج بھی موجود ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ آپ کی نماز عید کے دن یعنی عید الفطر کے دن ظہر کی نماز کے بعد پڑھائی گئی. ہزاروں محدثین نے گویا کہ اس میں شمولیت حاصل کی، اور سمرقند کے اندر گویا کہ آپ کا مدفن پاک بنا. آپ کے جب آپ کی تزئین کی گئی تو قبر شریف سے مدت مدید ایک زمانے تک گویا کہ آپ کی قبر شریف کی مٹی سے خوشبو آتی تھی. اور یہ کتابوں میں موجود ہیں. علامہ قسطلانی علیہ رحمت نے ارشاد الساری کے اندر لکھا کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کی قبر کی مٹی لوگ تبرکن اپنے گھر لے جاتے تھے تاکہ اس سے خوشبو آئے، تو پتا چلا اس وقت لوگ خوش عقیدہ ہوا کرتے تھے، اس وقت کسی نے ان کو منع نہیں کیا. سمرقند کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب سخت قسم کا قحط پڑ گیا، وحید الزمان حیدرآبادی نے بھی اس بات کو تیسر الباری شرح بخاری کے اندر بھی لکھا ہے، علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری کے اندر بھی لکھا ہے، بے شمار محدثین نے لکھا ہے کہ جب سمرقند کا پورا علاقہ قحط کی ضد میں آیا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو لوگ سمرقند کے قاضی کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ حضور بارش کے لیے کیا کیا جائے. نماز استسقاء بھی پڑھائی گئی، بارش نہ ہوئی. آخر میں آپ نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے بعد ہم امام بخاری کی قبر پر چلیں گے، اور یہ سارے لوگ سیدنا امام بخاری کی مزار مقدس پر پہنچے، اور وہاں پر امام بخاری کے قرب میں اللہ سے دعا کی. یہ دعا کرنا تھا وَأَبْيَضُوا يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ كَمُوجْزَى، یہاں سردد ہوا. ابھی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو چہرے سے نہیں لگایا تھا کہ گویا کہ گرمی کے اس موسم میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. کہتے ہیں کہ 7 دن تک مسلسل بارش ہوئی، سمرقند کا بازار بند رہا، سمرقند سے خرتنگ جانے کے تمام راستے بند ہو گئے، اور مکمل طور پر تحت سالی دور ہو گئی. حضرت امام بخاری کے معمولات اور وظائف کو جب پوچھا گیا تو اس میں یہ باتیں آئی کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے سرکار کے 3 سے 4 موئے مبارک گویا کہ اپنے قلب کے جانب سی کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ ہر سفر کے اندر، یہ بات حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جو بخاری کی معنی شرح ہے، 8ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا امام بخاری نے 3 سے 4 موئے مبارک شریف اپنے کپڑے میں سروا کے رکھے ہوئے تھے کہ جہاں جاتے تو اس موئے مبارک کی برکت ہوتی کہ آپ کے لیے علم حدیث کے راستے آسان ہوتے اور آپ کے لیے تمام راستے سہل ہوتے چلے جاتے. سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ عظیم کتاب ہے بخاری شریف. فرمایا جاتا ہے کہ جس گویا کہ گھر میں رکھ دی جائے تو اس گھر میں آفات اور بلیاد نہیں ہوتی. جس قبر پر تلاوت کرا دی جائے اس قبر سے عذاب اٹھ جاتا ہے. جس علاقے میں فتنے فسادات قتل و غارت شروع ہو جائیں اور وبائی امراض آ جائیں, فرمایا اگر بخاری کی قرات مکمل کر لی جائے تو خدا اس جگہ سے وبا اور امراض کو دور فرما دیتا ہے. فرمایا جس کشتی میں رکھ دی جائے وہ کشتی ڈوبنے سے پاک ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کی خصوصی عنایات کے صدقے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم صحیح بخاری پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. تو اس صحیح بخاری شریف کی تلاوت پر مولا کریم جن کی تلاوتیں تیری بارگاہ میں مقبول ہوئی ہیں ان کی تلاوت کے صدقے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارا بیٹھنا اٹھنا بھی قبول فرما. جن لوگوں نے بخاری پڑھنے کا حق ادا کیا مولا ان محدثین اور مخلصین اور تیرے ان اولیاء صالحین کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں تو نہ بولنے کا ڈھنگ ہے نہ پڑھنے کا ڈھنگ ہے نہ اس کے آداب ملحوظ ہیں, لیکن مولا کریم جس نے بخاری شریف تیرے محبوب کی حدیث کی پڑھنے کا حق ادا کیا ان عظیم ہستیوں کے صدقے مولا کریم ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نشست کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے, ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ہمارے بھائی دور دراز سے تشریف لاتے اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کرتے ہیں مولا کریم تمام حاضرین جو دور دراز سے آتے ہیں اور اپنے دلوں میں جائز مرادیں رکھتے ہیں مولا کریم امام بخاری کی یہ عظیم کتاب کہ جس کی تلاوت سے تو آفات و بنیاد اور عذاب کے منہ پھیر دیتا ہے مولا کریم حاضران محفل کے تمام مقاصد دنیاوی اور اخروی کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما لے. مولا کریم تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں صالح مولا کریم رزق حلال عطا فرما, جو رزق حلال پر کوشاں ہیں ان کے لیے رزق مزید گویا کہ مراحل گویا کہ کشادہ فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو صحت و عافیت اور اپنے والدین کو فرمان بردار بنا. مولا کریم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں دلوں میں جو مقاصد ہیں دعاؤں کے لیے بار بار کہتے ہیں مولا کریم صحیح بخاری شریف کی اس قرات کی برکت سے تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین لا الہ